نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلنسألن الذين أرسيهم ولنسألن المرسلين. جو انسان توحید کو پہچان لے، توحید پہ عمل پیرا ہو جائے، یہ وہ خوش نصیب ہے جو قیامت کے دن بلا حساب اللہ عز و جل کی جنت میں داخل ہوگا. اور یہاں بلا حساب سے مراد بلا عذاب ہے، وگرنہ حساب تو سب کا ہی ہونا ہے. مالک عز و جل بیان فرماتا ہے، ہم نبیوں سے بھی سوال کریں گے اور نبیوں کی امت سے بھی سوال کریں گے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرا حساب آسان فرمانا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسان حساب کیا ہے؟ جب اللہ حساب لینے پر آ جائے تو یہ آسان حساب کیا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انما ذلك عرض، آسان حساب تو ایک عرض ہے، مالک عز و جل بندوں کے گناہوں کو ان کے اوپر پیش کرے گا، بندے اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، یہ آسان حساب ہے. لیکن فمن نوقش الحساب فقد عذب، جس سے مالک عز و جل نے اس کے گناہوں کے بارے میں یہ پوچھ لیا کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیا، وہ مارا گیا. قیامت کے دن حساب تو سب کا ہی ہونا ہے، لیکن توحید خالص اپنانے والا اللہ کی جنت میں بغیر عذاب کے داخل ہوگا. اہل توحید پر مالک عز و جل کا خصوصی کرم ہوگا. اب توحید کو اپنانا، کما حق ہو توحید کو سمجھنا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد توحید کی معرفت ہے، اور اس کی حقیقت کو پہچان لینے کے بعد علماً اور عملاً اس توحید پہ قائم ہونا اور ڈٹ جانا ہے. حقیقت توحید یہ ہے کہ انسان کی روح مالک عز و جل کی طرف محبت، خوف، توکل، دعا، اخلاص، تعظیم عبادت میں اللہ کی طرف کھینچتی چلی جائے. یہ عبادت کی جتنی اقسام ہے، انسان کا دل، انسان کی روح وہ اللہ کی طرف کھینچتی چلی جائے، اور یہ کیفیت دل کی پیدا ہو کہ اس کے دل میں غیر اللہ کے لیے کچھ باقی نہ بچے. اور یہ اللہ کی تعظیم عبادت کا یہ تصور انسان کے دل میں اتنا قوی ہو کہ انسان کا دل اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف سوچنا ہی چھوڑ دے، اس کا ارادہ ہی چھوڑ دے. جس کو ایک حدیث میں یوں بیان کیا گیا کہ انسان اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مالک فرماتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مراد؟ اس سے وہ مراد نہیں جو صوفیاء ہند و پاکستان نے سمجھا، وحدت الوجود کے قائلین نے جس کو اپنی دلیل بنایا۔ ان کے نزدیک انسان کے اندر اللہ فنا ہو جاتا ہے، حلول کر جاتا ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان عقیدہ توحید پہ ایسا قائم اور دائم ہوتا ہے کہ اس کا ہاتھ اس چیز کو نہیں پکڑتا جس کو پکڑنے سے اللہ نے منع کیا، اس کی آنکھ اس چیز کو نہیں دیکھتی جس سے دیکھنے کو اللہ نے منع کیا، اس کا کان اس چیز کو نہیں سنتا جس کے سننے سے اللہ نے منع کیا، اس کا قدم ادھر چل کر نہیں جاتا جدھر چل کر جانے سے اللہ نے منع کیا۔ یہ وہ توحید ہے جو توحید مالک عز و جل انسان کو عطا فرما دیتا ہے، پھر انسان کی قربت اللہ کے ساتھ ایسی ہو جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ پر اگر غور کیا جائے تو لا الہ الا اللہ اسی چیز کی دعوت دے رہا ہے، لا الہ الا اللہ یہی پیغام ہے، کیونکہ الہ سے مراد معبود ہے اور اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی معبود نہیں، مالک عز و جل کے علاوہ کوئی الہ نہیں، ہم سب اس کے بندے ہیں۔ اور اس کی معرفت، اس کی توحید کی معرفت کا حق یہ ہے کہ انسان اللہ کے منع کردہ کاموں سے رک جائے، انسان اللہ کے احکامات کو محبت اور خوشی سے ادا کرے۔ اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس ذات واحد کے لیے تم بھی سب سے کٹ کر ایک ہو جاؤ، ایک ہی راہ پر چلو، یعنی حق اور ایمان کی راہ پر۔ جو اس طرح توحید کو سمجھ لیتا ہے، اس طرح توحید کی حقیقت کو اپنا لیتا ہے، تو وہ ان 70,000 افراد میں انشاءاللہ شامل ہوگا جو کسی حساب کی دشواری اور کسی عذاب میں مبتلا ہوئے بغیر اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ان موحدین کے لیے منارہ نور مالک عز و جل اپنی کتاب میں بیان فرماتا ہے، امام الموحدین ابراہیم علیہ السلام کے ذکر مالک عز و جل فرماتا ہے، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ابراہیم وہ تنہا ہی امت تھا اللہ کے فرما بردار، مخلص، تو اس کو ماننے والے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام توحید کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، اور جو منہج ابراہیم کا پیروکار بنے گا وہ بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوگا جیسے ابراہیم علیہ السلام داخل ہوں گے۔ آئیے ذرا دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی صفات جو مالک نے بیان کی وہ کیا ہے، ان ابراہیم کان امہ، یعنی وہ لوگوں کے لیے امام، قدوہ، جن کی زندگی کی ہر خصلت لائق اتباع۔ ات ابراہیم علیہ السلام کو مالک رہتی دنیا کے لیے امام، قائد اور قدوہ بیان کر رہا ہے، قانتا للہ یعنی وہ اللہ سے ڈرنے والے، اس کی مکمل اطاعت کرنے والے، اطاعت اور عبادت پر ہمیشگی اختیار کرنے والے، حنیفا شرک اور ہر قسم کے باطل عقائد سے منحرف اور ان سے منہ موڑ کر ایک اللہ کی طرف منہ کرنے والے، جیسے قرآن حکیم کا دوسرا مقام بیان فرماتا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی کہ وہ اللہ عز و جل کی توحید کو ماننے والے، ہر طرح کے شرک سے منحرف ہر طرح کے شرک سے منہ موڑے ہوئے, وما انا من المشرکین, اور ان کا مشرکین سے کوئی تعلق نہیں. برات کا اظہار اہل توحید پر لازم ہے کہ وہ اہل شرک سے برات کا اظہار کرے. جب تک یہ پانی میں مدھانی چلتی رہے, اہل توحید اہل شرک کے گلے لگتے رہے, ایک دوسرے کے سٹیجوں پہ آتے رہے, ایک دوسرے کے امام بنتے رہے, ایک دوسرے کے اجتماعات کی صدارت کی سیٹ پہ بیٹھتے رہے, ان کے درمیان نفرتوں کا کوئی جذبہ موجزن نہ ہو, یہ اہل توحید جھوٹ بولتے ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حقیقت توحید میں کتنے واضح دو ٹوک اعلان کرتے ہیں. مالک عز و جل بیان فرماتا ہے کہ میرا ابراہیم مشرکین میں سے نہیں. اہل توحید جب توحید کو سمجھ لے کہ سمجھنے کی حقیقت کہاں پتہ لگے گی, جہاں وہ اہل شرک سے جدا ہو جائے, جہاں وہ اہل شرک سے الگ ہو جائے. اگر کوئی یہ کہتا رہے میں اہل توحید ہوں, میں قبروں پہ سجدے نہیں کرتا, میں قبروں کا طواف نہیں کرتا, میں غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتا, لیکن غیر اللہ کا پجاری اس کے لیے اس کے دل میں محبت بھی ہے, پیار بھی ہے, اس سے دوستی بھی ہے, تعلق بھی ہے, اسے امام بناتے میں بھی کوئی ڈر نہیں ہوتا, اجی قبلے کی طرف منہ کر کے جو بھی نماز پڑھا دے پڑھ لینی چاہیے, اس کے دل کے اندر اہل شرک کی نفرت نہ ہو, اہل شرک کی بغاوت نہ ہو, اہل شرک سے برات نہ ہو, یہ مواحد اپنے توحید کے عقیدے میں جھوٹ بولتا ہے. اگر یہ سچا ہوتا تو ابراہیم کی طرح پکار اٹھتا, وما انا من المشرکین, میرا دو ٹوک فیصلہ ہے کہ اہل شرک سے میرا کوئی تعلق نہیں, نہ میں اہل شرک کی جماعت میں ہوں, نہ اہل شرک کے گروہوں سے کوئی تعلق, نہ ان کی بیٹی رشتے میں لینی نہ دینی, نہ ان سے پیار نہ محبت, نہ ان کی مسجدوں میں نمازیں, نہ ان کے جلسوں میں شرکت. یہ وہ بنیادی جرم جو کچھ اہل توحید آج کے اس دور میں کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. وہ توحید کے دعوے دار ہیں, وہ توحید سمجھنے والوں میں اپنا نام لکھوا رہے ہیں, لیکن توحید کی اس بنیادی بات کو نہیں سمجھتے کہ مواحد اہل شرک سے برات کا اعلان کیا کرتا ہے. ڈنمارک کے کافروں نے, ڈنمارک کے یہودی اور عیسائیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین کی, اہل ایمان کا دل اس پہ چلنی ہے, لیکن مواحد کبھی بھی جذبات کے اندر بہہ کر اپنے عقائد کو نہیں بھولا کرتا, اور جو جذبات میں آ کر اپنی اساس اور اپنی بنیاد کو بھول جائے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے عقیدے کو پھر پڑھے, اس حقیقت توحید کو پھر سمجھے. آج ہمارے ملکوں میں, ہمارے شہروں میں, ہماری گلیوں میں, مسجدوں میں, محلوں میں ڈنمارک کے خلاف جلوس نکلتا ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی, اور جلوس نکالنے والے اس میں قبر پرست بھی ہیں, اس میں امام پرست بھی ہیں, اس میں پیر پرست بھی ہیں, اس میں گھوڑا پرست بھی ہیں, اور اس مشترکہ اہل شرک اہل بدعت اہل توحید کے مشترکہ جلوس کے اندر نعرہ حیدری یا علی مدد کا نعرہ لگتا ہے, نعرہ رسالت یا رسول اللہ مدد کا نعرہ لگتا ہے, اور مواحد سر نیچے کر کے برداشت کر لیتے ہیں کہ مشترکہ ایشو ہے, اس پر یہاں ایسی کوئی بات نہ کرو. ارے تم تو نکلے تھے رسول کے گستاخوں کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے, اور تم نے خود اپنی مجلس میں اللہ کی گستاخی کرتے ہوئے شرک کا نعرہ بلند کیا اور تمہارے ماتھے پر بن نہیں پڑا؟ کہیں ووٹوں کے لیے نعرہ حیدری برداشت ہو جاتا ہے, کہیں الیکشن کے لیے نعرہ حیدری برداشت ہو جاتا ہے, کہیں نواز شریف کا ساتھ نبھانے کے لیے حجویری کے قبر پر جانے والے جلوس کی ساتھ چلنا برداشت ہو جاتا ہے؟ کیسا مواحد ہے یہ؟ اگر یہ مواحد ہوتا یہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح پکار اٹھتا, وما انا من المشرکین, تو قبروں کا پجاری ہے, تو قبروں پہ سجدے کرتا ہے, تو پکی قبریں بناتا ہے, تو قبروں کو ان کے غلام سے دھوتا ہے, تو اللہ کی توحید کو نہیں سمجھتا, میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں ہے, میری تیری کوئی محبت نہیں ہے, میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے, میرا تیرا کوئی رشتہ باقی نہیں ہے, نہ تو میرا امام ہے, نہ تو میرا قائد ہے, نہ تیرے ساتھ میری زندگی کے ایام گزر سکتے ہیں, تو اور راستے پر ہے, میں اور راستے پر ہوں, تو شیطان کے راستے پر ہے, میں محمد کے راستے پہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایسے خالص موحد جن میں شرک کے ذرہ برابر بھی آمیزش نہیں, اور اس میں مالک عز و جل مشرکین کے اس عقیدے کی تردید بھی کر رہا ہے جو اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کے پیروکار سمجھتے تھے, قرار دیتے تھے. مالک نے بیان فرمایا ابراہیم علیہ السلام تو ہر قسم کے شرک سے پاک, تو پھر یہ مشرکین مکہ ان کے پیروکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کا پیروکار تو وہ ہے جو ان کے منہج یعنی شرک اور اہل شرک سے بیزار ہو کر توحید خالص پہ قائم ہونے والا ہو, وہ ابراہیمی منہج پر ہے, اور جو شرک اور اہل شرک سے برات کے اظہار نہیں کرتا وہ منہج ابراہیمی پر نہیں ہے. سو دفعہ کہتا رہے میں ملت ابراہیم پر ہوں. بالکل یوں ہی سمجھ لیجئے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے چلنے والے دعوے دار, آپ کا نام لینے والے دعوے دار, آپ کی امت کے اندر شریک ہونے والے, اپنے آپ کو سواد آدم کہنے والے, اگر وہ شرک کرتے ہیں, اگر وہ شرک کے عقیدے میں ملوث ہیں, اگر وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کی قسم محمد ان سے بری ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اپنے اس دعوے کے اندر ویسے ہی ہیں جیسے مشرکین مکہ اپنے آپ کو ملت ابراہیم کے اوپر چلنے والا کہا کرتے تھے. نہ مشرکین مکہ ملت ابراہیم پر ہیں, نہ مشرکین مکہ ملت ابراہیم پر تھے, اور نہ آج کے دور میں قبروں کو پوجنے والے, قبروں کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے, غیر اللہ کو اپنی مشکلوں میں پکارنے والے, ان کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنے والے, ان کو قانون ساز سمجھنے والے, ان کے بنائے ہوئے نظام کو دنیا کے اندر اسلام سے بہتر نظام سمجھ کر اپنے ملکوں پہ غالب کرنے والے, وہ سو مرتبہ کہتے رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیکن ان کا لا الہ الا اللہ کہنا بھی جھوٹا ہے, رسول کی طرف نسبت بھی جھوٹی ہے. کیوں؟ رسول کے راستے پر وہ ہوا کرتا ہے جو شرک اور اہل شرک سے برات کا اعلان کرے. یہ توحید کہنے کو صرف یا اللہ مدد کہہ دینا, میں یا اللہ مدد کہتا ہوں, میں یا علی مدد نہیں کہتا, میں اللہ کو سجدہ کرتا ہوں, میں قبروں پہ سجدے نہیں کرتا, میں اللہ کو مشکل کشا مانتا ہوں, میں علی کو مشکل کشا نہیں مانتا, اتنے کہنے سے توحید کا حق ادا نہیں ہوتا. توحید کا حق یہ ہے شرک کو سمجھیے اور پھر اہل شرک کو سمجھیے, شرک سے بھی برات کا اعلان کیجئے اور اہل شرک سے بھی برات کا اعلان کیجئے, اور جب یہ کر لو گے تو پھر اگر آپ پوری دنیا میں ایک ہو تو اللہ اکیلے کو امت کا نام دیا کرتا ہے, جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے ہونے کے باوجود مالک عز و جل انہیں پوری امت قرار دے رہا ہے. اور اس میں تسلی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس راہ توحید کے راہی ہیں کہ اس راہ پر چلنے والے تھوڑے لوگوں کو دیکھ کر وحشت میں مبتلا نہ ہو جاؤ. کہنے والے کہہ دیتے ہیں تم مواحدین آٹے میں نمک ہو, تمہاری حیثیت کیا ہے؟ جدھر جاؤ قبروں کا نظام ہے, جدھر جاؤ دربار ہے, جدھر جاؤ ہر شہر ہر گاؤں ہر ملک کے اندر ہم ہی ہم ہیں, تم ہو کتنے؟ اگر مواحد ایک بھی ہو اللہ کے نزدیک تو پوری امت ہوا کرتا ہے, تنہا حقیقت توحید کو ماننے والا بھی ہو. اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا کہ وہ مشرکین میں سے نہیں اس نقطے کو مزید واضح کر دیتا ہے, باطل کی تعداد اگرچہ بہت زیادہ ہو لیکن اہل توحید اس تعداد سے دھوکہ نہیں کھایا کرتے, اور اس تعداد کو دیکھ کر وہ کبھی بھی اپنے عقائد پر کمپرومائز نہیں کیا کرتے, وہ عقیدہ توحید سے پیچھے نہیں ہٹا کرتے, اس کی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹا کرتے. اہل توحید کا مالک عز و جل نے تعارف ہی کیا کروایا والذین هم بربهم لا یشرکون, اہل توحید تو وہ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے. جنت میں جانے والے, جنت میں جاتے ہوئے سبقت لے جانے والے, ان کے اوصاف میں سے ایک بہت بڑا وصف یہ ہے والذین هم بربهم لا یشرکون, وہ اللہ کے ساتھ نہ شرک جلی کرتے ہیں نہ خفی کرتے ہیں, ہر طرح کے شرک سے بچے ہوئے. جس شخص کے عقیدے کا یہ عالم ہو کہ وہ اس انداز سے توحید کو سمجھ کر اس پر کاربند ہو جائے تو وہ اللہ عز و جل سے بڑا عظیم سودا یعنی جنت کا سودا کر رہا ہے اور کامیاب ہے. اب اسے قیامت کے دن کسی مشکل حساب یا عذاب کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کسی غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ اللہ رب العزت کی توحید کی مکمل معرفت رکھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ہر قسم کی نظیر سے پاک ہے, نہ اس کی کوئی بیوی ہے, نہ اس کی کوئی اولاد ہے, نہ اس کا کوئی ساتھی ہے, نہ اس کا کوئی ساجی ہے, نہ اس نے آسمان بناتے ہوئے کسی کو اپنا شریک بنایا, نہ زمین بناتے ہوئے شریک بنایا, نہ انسان بناتے ہوئے شریک بنایا, وہ تمام طرح کے شریکوں سے پاک ہے, تنہا ہے, یکتا ہے. سعید بن جبیر رحمہ اللہ اپنے ساتھیوں سے سوال کرتے ہیں, غور کیجئے ذرا ان کے سوال پہ, ایوکم را الکوکب الذی انقض البارحہ, رات ایک تارا ٹوٹا, تم میں سے کس نے دیکھا؟ تو ایک شخص کہتا ہے فقلت انا, اس نے کہا میں نے دیکھے ہوئے تارے کو, اما انی لم اکن فی صلاۃ ولکنی ندغت, قال فما صلات, کہنے لگے کہ میں اس وقت رات کافی بیچ جانے کے باوجود جاگ رہا تھا, لیکن میں کوئی تہجد نہیں پڑھ رہا تھا, نماز میں نہیں تھا, بلکہ مجھے بچھو نے کاٹ لیا تھا. حضرت سعید پوچھتے ہیں فما صلات, جب تجھے بچھو نے کاٹا تو تو نے کیا کیا؟ قلت استرقیت, قال فما حملک علی ذلک, کہا میں نے کسی سے دم کروا لیا. کہا تو نے یہ دم کیوں کروایا؟ کہا اس لیے کہ ہم نے حدیث سنی. حضرت سعید کہتے ہیں تم نے کیا حدیث سنی؟ کہا ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا, لا رقیت الا من عین او حمت فقال قد احسن من انتہا الى ما سمع. سعید کہتے ہیں یہ منہج, یہ سوچ بڑی عظیم ہے, یہ سوچ, یہ راستہ بڑا عظیم ہے, یہ فکر بڑی عظیم ہے کہ ہم حدیث سنیں اور پھر جو حدیث سنیں اس پہ عمل کریں. کہا میں نے حدیث یہ سنی کہ دم کروانا نظر بد ہو اس کے لیے دم کیا جا سکتا ہے, زہریلا جانور کاٹ جائے اس کے لیے دم کیا جائے, بخار ہو اس کے لیے دم کیا جائے. لیکن حضرت سعید کہتے ہیں ہم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ ورضا سے حدیث سنی, وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرضت علی الامم فرأیت النبی معه الرحت والنبی رواد عظیم فظننت انہم امتی فقیل لی هذا موسیٰ وقومه فنظرت فإذا سواد عظیم فقیل لی هذه امتک ومعهم سبعون الفا يدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في اولئك فقال بعضهم فرعلهم الذين صحبوا رسول الله وقال بعضهم فرعلهم الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا اشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتؤون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فكام عقاشا فقال ادعوا الله ان يجعلني منهم قال انت منهم ثم قام رجل اخر فقال ادعوا الله ان يجعلني منهم فقال سبقك بها عقاشا. اسرائیل کہتا ہے مجھے کسی جانور نے کاٹ لیا, میں نے دم کروایا کیونکہ میں نے حدیث سنی. حضرت سعید کہتے ہیں بہت اچھی سوچ ہے کہ انسان حدیث سنے اور اس پہ عمل کرے, لیکن میں نے حدیث سنی عبداللہ ابن عباس سے, انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پہ بہت سی امتیں پیش کی گئیں, میں نے کسی نبی کو دیکھا اس کے ساتھ چند افراد پر مشتمل ایک جماعت تھی, کسی نبی کو دیکھا اس کے ساتھ ایک یا دو آدمی, کسی نبی کو دیکھا کہ وہ تنہا ساری زندگی دعوت دیتے ہوئے اس نبی کی گزر گئی لیکن کوئی اس پر ایمان نہیں لے کر آیا, تنہا اور اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں. پھر اچانک میرے سامنے ایک بہت بڑی جماعت آئی, اسے دیکھ کر میں نے خیال کیا کہ یہ میری امت ہے, لیکن مجھے بتایا گیا کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے. پھر میں نے ایک اور بہت بڑی جماعت کو دیکھا اور مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے, ان کے ساتھ 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے اور صحابہ کرام ان 70,000 کے بارے میں گفتگو کرنے لگے, قیاس آرائیاں کرنے لگے. کسی نے کہا یہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہے, کسی نے کہا یہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے اور اللہ عز و جل کے ساتھ کبھی کسی قسم کا شرک نہیں کیا. بعض صحابہ نے کچھ اور باتیں بھی کی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے, صحابہ کرام نے اپنی باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم نے فرمایا یہ تو وہ لوگ ہیں جو دم نہیں کرواتے اور اپنے جسموں پر آگ سے داغ نہیں لگواتے, فال نہیں لیتے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. حضرت عکاشہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شامل فرما لے. آپ نے فرمایا تو انہی میں سے ہے. پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا فرمائیے. تو آپ نے فرمایا تم سے عکاشہ سبقت لے گیا. یہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اس کے اندر حضرت سعید نے گزشتہ رات ستارے کے ٹوٹنے کے بارے میں جب سوال کیا تو جواب دینے والے نے کہا میں نے اس ستارے کو دیکھا تھا, ساتھ ہی اس وقت یہ بھی بتا دیا کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا بلکہ ایک زہریلے جانور نے مجھے کاٹ لیا تھا جس کی تکلیف کی وجہ سے میں جاگ رہا تھا. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس جواب دینے والے کا یہ مقصد کیا ہے؟ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ حالانکہ وہ تہجد گزار تو تھے, وہ نماز پڑھنے والے تو تھے, لیکن وہ اللہ کے ساتھ اس طرح کا خالص تعلق رکھتے تھے کہ کسی کے دل میں ان کے بارے میں کوئی ایسا جذبہ نہ پیدا ہو جائے, ریاکاری کا کوئی شائبہ تک بھی پیدا نہیں ہونے دیا کرتے تھے. اگر وہ کہتے کہ میں یہ بات نہ بتاتے تو ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہن میں آتا کہ یہ رات کو تہجد پڑھ رہا ہے اور انہوں نے وہ عمل نہیں کیا تو اپنی وضاحت کرتے ہوئے کہہ دیا کہ میں تہجد نہیں پڑھ رہا تھا بلکہ مجھے کسی چیز نے کاٹ لیا تھا. کس قدر اللہ کے یہ پیارے بندے ریاکاری سے بچتے تھے. اور اللہ معاف فرمائے آج کے دور میں کس قدر ریاکاری ہمارے اندر داخل ہو چکی ہے. ان اعمال کو اتنے زور و شور سے بیان کرتے ہیں جو ہم نے کیا ہی نہیں اور اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں کہ یہ سارا کچھ میں نے کیا. آج کل تو لوگ اپنی تعریفوں کے خود ہی مولوی صاحب کا جلسہ ہو اس کے نام کے ساتھ 15-20 القابات نہ لگے ہو, چھوٹا سا نام کسی کونے میں اشتہار میں لکھا ہوا ہو, آپ منتے بھی کر لو یہ مولوی نہیں آئے گا الا من رحم ربی. ریاکاری کا یہ جذبہ کیسے کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. آپ لوگوں کو دیکھتے ہوں گے سڑک پہ چل رہے ہیں اور لمبی تسبیح ان کے ہاتھ میں ہے دانوں والی اور تسبیح پھینک رہے ہیں, دانے پہ دانا پھینک رہے ہیں. کیوں؟ دیکھنے والا سمجھے بڑا نیک ہے, بڑا تہجد گزار ہے, بڑا ذکر کرنے والا ہے, ماشاءاللہ سڑک پہ جا رہا ہے, بازار شاپنگ کرنے جا رہا ہے, لیکن اپنے اوقات کو ضائع نہیں کر رہا اور تسبیح اس کے ہاتھ میں ہے اور دانے پہ دانا پھیر رہا ہے. لوگوں کے درمیان میرا ذاکر ہونا, اللہ کا ذکر کرنے والا ہونا, میری نیکی مشہور ہو جائے, یہ ریاکاری کا جذبہ ہے آج کے دور کے اندر جو آپ کو لوگوں کے ہاتھوں میں تسبیح نظر آئے گی. اور اب تو زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے, تسبیح سے بڑھ کر اب وہ ٹک ٹک والی مشین آ گئی ہے, چھوٹی سی مشین ہاتھ میں دباؤ اور چلتے ہوئے تسبیح کرتے جاؤ, ٹک ٹک کرتے جاؤ, لوگ دیکھتے جائیں آپ کی تعریفیں کرتے جائیں. حالانکہ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ورضا ایک عورت کے پاس سے گزرے جو تسبیح کے دانوں پر ذکر کر رہی تھی, آپ نے اس کی اس تسبیح کو کاٹ کر پھینک دیا. عبداللہ بن مسعود نے ایک عورت کو دیکھا جو تسبیح پر ذکر کر رہی تھی, دانے پھینک رہی تھی, سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ کر رہی تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود کو اس پر اتنا غصہ آیا کہ آپ نے اس کی تسبیح کو کاٹ کر پھینک دیا. ایک اور شخص کو دیکھا جو کنکریوں پر تسبیحات کر رہا تھا, آپ نے اسے پاؤں سے ٹھوکر ماری, اس کے اس پتھروں کو پاؤں سے ٹھوکر ماری عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ورضا سے اور فرمایا تم نے ظلم کرتے ہوئے ایک بدعت کو جاری کر لیا, تم نے ظلم کرتے ہوئے ایک بدعت کو جاری کیا, گویا تم علم کے اعتبار سے اصحاب محمد پر بھی سبقت لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. جو کام تم نے کیا ہے یہ کام رسول اللہ کے صحابہ نے نہیں کیا. کیا تم یہ بتانا چاہتے ہو کہ میرا علم صحابہ کے علم سے زیادہ ہے, ان کو اس نیک کام کا پتہ نہیں لگا اور اس نیک کام کی ابتدا میں نے کر لی؟ سعید بن جبیر کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میں نے بچھو کے کانٹے پر کسی ساتھی کو طلب کر کے اس سے دم کروا لیا جس کی انہوں نے اس سے دلیل مانگی. اور یہ بھی علماء سلف کا منہج, یہ علماء سلف کا انداز کہ کسی بھی عمل کے سامنے وہ دلیل کا سوال کیا کرتے تھے, عمل کی حجت اور دلیل طلب کرنا یہ سلف صالحین کا طریقہ ہے. یہ کہہ دینا کافی نہیں یہ شیخ صاحب کر رہے ہیں, مولوی صاحب کر رہے ہیں, حضرت جی کر رہے ہیں, شیخ صاحب کر رہے ہیں, مرشد جی کر رہے ہیں, پیر جی کر رہے ہیں, اب اتنے بڑے بزرگ سے دلیل مانگو. نہیں, جب بھی کسی کا عمل دیکھیں اس سے دلیل مانگے. آپ کا یہ عمل کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے؟
اس پر انہوں نے حدیث بیان کر دی. حضرت سعید نے فرمایا کہ یہ بڑا اچھا قدم ہے, یہ بڑی اچھی سوچ ہے, یہ بڑی اچھی فکر ہے کہ کسی کو حدیث پتا لگے اس پہ عمل کر لے. آج کتنے وہ بد نصیب ہیں جن تک حدیث پہنچتی ہے لیکن وہ اپنے اپنے بنے ہوئے حجروں کے اندر بند ہیں. کسی کے حجرے پہ حنفیت کا سٹیکر لگاوا تو کسی کے حجرے پہ دیوبندیت اور بریلویت کا سٹیکر لگاوا, کسی کے حجرے پر نقشبندیت کا بینر لگاوا, حدیث رسول کو اندر آنے ہی نہیں دیتے. جانتے ہیں, مانتے ہیں, سمجھتے ہیں یہ حدیث رسول ہے لیکن کہتے ہیں فرمان رسول ہے. جس پیر کی میں نے بیعت کی ہے, جس شیخ کی میں نے بیعت کی ہے, جس جماعت اور فرقے میں میں داخل ہوا ہوں, ہمارے حضرت, ہمارے شیخ, ہمارے پیر, ہمارے مرشد نے یہ نہیں بتایا. حدیث رسول تو ٹھیک ہے لیکن ہم پر واجب ہے ہم اپنے امام کی بات مانیں, نہ کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں. وہ شخص بڑا ہی دور کی گمراہی میں گرا ہوا جو تقلید کی بنا پر عمل کرتا ہے, حدیث رسول کی معرفت کی بنا پر عمل نہیں کرتا. حضرت سعید نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ورضا کی بیان کردہ اس روایت کو پیش کیا. وہ عبداللہ ابن عباس جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی, اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التأویل, اے اللہ عز و جل تو ابن عباس کو دین کی فقاہت, دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما اور اس کو تفسیر کا علم سکھا. اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ ورضا کہا کرتے تھے کہ اگر عبداللہ ابن عباس جتنا وقت ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا, نبوت کے ساتھ جتنی صحبت کا ہمیں موقع ملا, اگر اتنی عمر عبداللہ ابن عباس بھی اللہ کے نبی کے ساتھ گزار لیتے تو اللہ کا دیا ہوا یہ علم اس کے پاس اتنا ہوتا کہ باقیوں کے پاس اس کے علم کا دسواں حصہ بھی نہ. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات واضح کی کہ میرے اوپر امتیں پیش ہوئی, یہ معراج کی رات کا واقعہ ہے جس کی صراحت ترمذی اور نسائی کی روایت کے اندر موجود ہے. اور اس حدیث کا مرکزی نقطہ جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ 70,000 ایسے لوگ آپ کی امت میں موجود جو قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے, ایسے خالص مواحد جو بغیر حساب و کتاب میں اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے. اور یہ جنت میں داخل ہونے والا پہلا گروہ جن کے چہرے چودھری کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے. مسند احمد کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس تعداد کو اور زیادہ بڑھا دے, یہ 70,000 اس سے زیادہ اور کر دے. فزادنی مع کل الف 70,000, تو مالک عز و جل نے ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 کا اور اضافہ کر دیا. اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے جس کو ترمذی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ وہ میری امت میں سے 70,000 افراد کو بلا حساب و عذاب جنت میں داخل فرمائے گا اور ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 مزید داخل فرمائے گا, اور اس کے بعد میرے رب کے 3 چلو مزید ہوں گے جو بلا حساب و عذاب جنت میں داخل ہوں گے. اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جو بغیر حساب و کتاب کے اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے. آئیے یہ بغیر حساب و کتاب کے, بغیر عذاب کے جنت میں جانے والے ان کی صفات کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پیارے فرمان میں بیان کی. پہلی صفت کہ وہ دم جھاڑا نہیں کراتے. یہاں اس نقطے کو سمجھ لیجئے, کسی سے دم کروانا یا کسی سے دم کرنے کے لیے کہنا یہ اس لیے معیوب قرار دیا گیا کہ دوسروں کو دم کے لیے کہنے والا غیر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو غیرت توحید کے منافی ہے, اور دوسری طرف خود کسی کو دم کرنا ایک اچھا امر ہے. خود کسی کو دم کرنا, کسی مریض کو دم کرنا یہ خود اچھا عمل ہے. صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر ہم اپنے کسی بھائی کی عیادت کے لیے جائیں تو اسے دم کر سکتے ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم ان ينفع اخاه فلینفع, جو اپنے کسی بھائی کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے تو ضرور پہنچائے. گویا اپنے بھائی پر دم کرنا ایک احسان ہے اور یہ توکل کے منافی نہیں ہے. ایک ہے خود کسی کو کہنا کہ آپ میرے اوپر دم کیجئے, آپ اپنے آپ کو کسی کے سامنے پیش کرنا, کسی سے طلب کرنا, کسی سے سوال کرنا, یہ کمال توحید کے منافی ہے، غیرت توحید کے منافی ہے. ایک یہ ہے کہ آپ کسی مریض کو دیکھیں اور اس پہ دم کریں جس کی شریعت اجازت دیتی ہے. دوسری صفت یہ بغیر عذاب جنت میں جانے والے ان کی یہ ہے کہ وہ اپنے دوسرے لوگوں کو اپنے جسم پر آگ سے داغ لگانے کا نہیں کہتے، جیسے وہ کسی اور کو اپنے جسم پر دم کرنے کا نہیں کہتے، اسی طرح وہ کسی کو آگ سے داغ لگانے کا بھی نہیں کہتے. اور اس سے ان کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کی قضاء پر راضی ہوں، جس تکلیف میں اللہ نے مبتلا کیا اس میں یہ سوچ کر لذت حاصل کریں کہ یہ تکلیف کس قدر گناہوں کا کفارہ بنے گی. اپنے ہاتھ سے اپنے جسم پر داغ لگانا جائز ہے، کسی مریض کو داغ لگانا بھی جائز ہے، اور بہت سی احادیث سے ثابت ہے. صحیح مسلم میں جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبید بن کعب کے پاس ایک طبیب بھیجا جنہوں نے اسے آگ سے داغ لگایا. اسی کے علاوہ حضرت انس کو ایک بیماری کے اندر آگ سے داغ لگایا گیا. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت اسد کو اپنے ہاتھ سے داغ لگایا. البتہ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا تین چیزوں میں ہے، شہد پینا، سنگی لگوانا اور آگ سے داغنا، اور میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے روکتا ہوں. ایک حدیث کے یہ لفظ بھی ہیں کہ آگ سے داغ لگوانا مجھے پسند نہیں. ابن قیم رحمہ اللہ ان تمام احادیث کو جمع کر کے بڑی عمدہ تطبیق دیتے ہیں اور فرماتے ہیں احادیث کے اندر یہ جو مختلف الفاظ موجود ہیں کہ کہیں پر آپ نے یہ عمل کیا، کہیں پر آپ نے اس عمل کو ناپسند فرمایا، کہیں پر آپ نے اس عمل کو چھوڑنے والوں کی تعریف کی، کہیں آپ نے اس عمل سے منع فرمایا، تو ابن قیم فرماتے ہیں ان میں کوئی تعارض نہیں ہے، بلکہ آپ کا یہ عمل کرنا اس کے جواز کی دلیل ہے، اس کو ناپسند فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ناجائز نہیں ہے، اور اس عمل کو چھوڑنے والوں کی تعریف کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس عمل کا نہ کرنا افضل ہے، اس عمل سے روکنا اظہار کراہت ہے. تیسری خوبی ان مواحدین کی یہ ہے کہ وہ پرندوں سے فال نہیں لیتے. مشرکین مکہ کا عقیدہ، مشرکین کا، سابقہ مشرکوں کا یہ طور طریقہ تھا، سفر پہ جاتے پرندے گوڑا کے فال لیتے، پرندہ دائیں طرف جاتا اس کو اچھا سمجھتے، بائیں طرف جاتا اس کو برا سمجھتے. اہل توحید اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، وہ پرندے اڑا کر فال نہیں لیتے. جس طرح آج ہمارے معاشرے میں سفر پہ نکلا ہے سامنے سے کالی بلی گزر جائے یہ واپس آ جاتا ہے، ہاتھ سے پیڑا گر جائے، مندیر پہ کوا بول جائے، گھر میں الو کی آواز آ جائے، ان تمام چیزوں کو منحوس جانتے ہیں اور اس سے فال لیتے ہیں. اور اب تو ظالموں نے طوطے پالے ہوئے، درباروں کے باہر سڑکوں پر بیٹھے ہوئے، اسلامی فال لانے کے بورڈ لگائے ہوئے، لکھ کر اپنے ہاتھ سے پرچیاں رکھی ہوئی، اور ایک آ کر شاید سوال کرتا ہے، اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، وہ طوطے کو پنجرا کھولتا ہے، طوطا اٹھ کے ایک پرچی اٹھا کر اسے پکڑا دیتا ہے، اور اس وہ طوطے کی دی ہوئی پرچی کو پڑھ کے اس کا فال نکال دیتا ہے. یہ سفر آپ کے لیے اچھا رہے گا، یہ کاروبار آپ کے لیے اچھا رہے گا، یہ شادی آپ کے لیے اچھی رہے گی. یہ تمام چیزیں جہلیت کا طریقہ ہے، اور یہ تمام چیزیں شرک کی وادی میں گرنے کا راستہ ہے. اہل ایمان نہ پرندوں سے فال لیتے ہیں، مشرکین کا کوئی عمل اہل ایمان کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گا، اہل توحید کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گا، بلکہ اہل توحید اللہ پر بھروسہ کرنے والے، اہل توحید اللہ کو پکارنے والے، اہل توحید علاج بھی کرتے ہیں، دوائی بھی اختیار کرتے ہیں، اسباب بھی اختیار کرتے ہیں، لیکن بھروسہ اللہ پر. جیسے صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھا میں اپنے جانور کو باندھوں یا اللہ کے بھروسے میں چھوڑ دوں، آپ نے فرمایا اخلھا ثم توکل علی اللہ، پہلے اس کے گھٹنے کو باندھ دو، پہلے اس کو رسی سے جکڑ دو، اور جکڑنے کے بعد یہ سبب اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ کی ذات پر توکل کرو اور بھروسہ کرو. چوتھی خوبی ان اہل ایمان اور اہل توحید کی جو بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے، یہ موحدین وعلی ربہم یتوکلون، وہ اپنے رب پر توکل کرنے والے. اور یہ توکل در حقیقت وہ اصل جامع ہے جس پر سابقہ تینوں امور کی بنیاد ہے. چنانچہ اللہ پر توکل خلاصہ توحید ہے، بلکہ یہ توحید کی وہ بلند چوٹی ہے جو اللہ کی محبت، خوف، رضا کے ثمرات پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے، اور بعض بندوں کو یہ توکل ایسے مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ انہیں تکلیفوں پر لذت محسوس ہوتی ہے، بلکہ وہ تکلیفوں اور آزمائشوں کو اللہ کی نعمت تصور کرتے ہیں، اور یہ درجہ محض اللہ کے فضل سے حاصل ہوتا ہے. لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ حقیقت توکل یہ نہیں کہ بندہ اصلا اسباب کو استعمال ہی نہ کرے, اسباب کو چھوڑ دے. اسباب تو اللہ نے پیدا فرمائے, انہیں اختیار کرنا ایک فطری اور ضروری امر ہے. البتہ اسباب کے اوپر بھروسہ کرنا یہ توحید کے منافی ہے. اسباب کو اختیار کیجئے, تکلیف ہو تو دوائی کھائیں, لیکن دوائی کھاتے ہوئے دل میں یہ بات رکھیں کہ اللہ یہ دوائی کھائی اتاری ہے, اس کا علاج بھی اتارا ہے. مسند احمد کے اندر, اور یہ حدیث بخاری و مسلم کی مسند احمد کے اندر ہے, حضرت اسامہ فرماتے ہیں میری موجودگی میں کچھ اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم دوا سے علاج کر سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں اللہ کے بندو دوا استعمال کرو, اس لیے کہ اللہ عز و جل نے جو بھی بیماری رکھی ہے اس کا علاج بھی رکھا ہے سوائے ایک بیماری کے, اور وہ بڑھاپے کی بیماری ہے. تو اسباب کو اختیار کرنا توحید کے منافی نہیں ہے, لیکن اسباب پر توکل کرنا, اسباب کو ہی سب کچھ جاننا یہ توحید کے منافی ہے. اسباب کو اختیار کیا جائے لیکن نظریں اللہ پر لگی ہوئی ہوں, امیدیں اللہ پہ لگی ہوئی ہوں. یہ اہل ایمان, یہ اہل توحید, اور وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں جن کی امیدیں اللہ پر نہیں بلکہ وہ پیر کے اور حضرت کی قبر پہ جا کر اس کا تھوک چاٹ کر, اس کی قبر کی مٹی کو چاٹ کر اور اس کا نمک کھا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اب بابے نے چھڑی مار دی ہے, اب بابے کی قبر کا پتھر ہم نے پہن لیا ہے تو ہمارے لیے شفا ہی شفا ہے. ان کی امیدیں اللہ عز و جل پر نہیں بلکہ مردوں پر ہیں, قبروں پر ہیں. کسی کو جلالی بابا کا نام دے دیا, کسی کو دھنکے شاہ کا نام دے دیا کہ بس اس نے ڈنڈے مار دیے, اب اس کا ڈنڈا لگنے سے ہی ہم کامیاب ہو گئے, ہم کامران ہو گئے. اس دفعہ نواز شریف کو ڈنڈے زیادہ پڑے وہ وزیر اعظم بن گیا, پچھلی دفعہ بے نظیر کو پڑے تھے وہ بن گئی تھی. وہ مشرک ہے, وہ اللہ کے باغی اور اللہ کے دشمن ہے جو اللہ کی توحید کو نہیں سمجھتے بلکہ توکل اور بھروسہ مالک عز و جل پہ کرنے کی بجائے غیر اللہ پر کرتے ہیں. یہ اہل ایمان نہیں, یہ اہل کفر ہے, یہ اہل شرک ہے. بھلے ان کی نسبت رسول اللہ کی طرف ہو, بھلے وہ اپنے آپ کو امت محمدی کہواتے رہیں, لیکن اگر وہ بھروسے غیر اللہ پہ کرتے ہیں رب محمد کی قسم اللہ عز و جل کی شریعت سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتارے لائے ہوئے اس دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں, کیونکہ وہ بھروسہ اللہ پر نہیں کر رہے, ان کی امیدیں اللہ پر نہیں ہے. وہ اس توحید کی چوٹی سے فارغ اور کلاش اور مقتع اور فقیر ہے جس کو توکل کہا جاتا ہے, جس کو اہل ایمان اس سٹیج پر پہنچ جاتے ہیں جس پر یقین رکھنے کے بعد کہ انہیں تکلیف آتی ہے وہ اس پہ بھی لذت, وہ اس پہ بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی یہ تکلیف, مالک عز و جل کی طرف سے آئی ہوئی یہ پریشانی ہمارے کتنے گناہوں کو معاف کر دے, کتنے گناہوں کو معاف کروا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوش درخت کی ٹہنی کو ہلا کر جب اس کے سارے پتے زمین پہ گر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان بیمار ہوتا ہے, اسے بخار ہوتا ہے تو جس طرح اس درخت کے خوش پتے زمین پہ گر گئے انسان کی گناہ اس طرح ڈھل جاتے ہیں, اس طرح گر جاتے ہیں. اس حدیث کو سنتے ہی حضرت عکاشہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے کہ مالک عز و جل مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اللہ عز و جل نے آپ کی دعا کو قبول کیا. صحیح بخاری کے یہ الفاظ ہیں, آپ نے فرمایا اے اللہ اسے ان افراد میں شامل فرما لے. آپ کی دعا اللہ نے قبول کی اور حضرت عکاشہ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو گئے جن کو بغیر عذاب کے اللہ کی جنت میں داخل کیا جائے گا. تو یہ وہ اہل توحید جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں, جو اس طرح توحید خالص کو سمجھتے ہیں, اور پھر وہ بنیادی نقطہ جو میں نے ابتدا میں بیان کیا وہ منہج ابراہیمی پر ایسے قائم اور دائم ہیں, وہ شرک اور اہل شرک سے برات کا اظہار کرتے ہیں. جب اللہ کی توحید کو سمجھا جائے, اللہ پر بھروسے کیا جائے, اللہ پر توکل کیا جائے, شرک اور اہل شرک کو پہچان کر ان سے برات کا اظہار کیا جائے, ان سے تعلق کو توڑ لیا جائے, اللہ کی رضا کے لیے تین عمل ہے کہ یہ کرنے کے بعد اللہ سے امید ہے کہ اللہ ان اہل ایمان کو ضرور ان لوگوں میں شامل فرمائے گا جو اللہ کی رحمت سے, جو اللہ کے فضل سے بغیر عذاب کے اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے. اللہ ہمیں وہ ایمان عطا فرما دے, اللہ ہمیں توحید کا وہ فہم عطا فرما دے کہ ہم اللہ تیری رحمت تیرے فضل سے، تیری رحمت سے، تیرے فضل و کرم سے تیری جنت میں داخل ہو جائیں بغیر عذاب کے. اللہ ہم گناہگار ہیں، اللہ ہم خطاکار ہیں، اللہ ہم سیاکار ہیں، اللہ اللہ ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن اللہ تیری توحید کو سمجھتے ہیں، تیری توحید کو مانتے ہیں، تیری توحید کی دعوت دیتے ہیں، اور اللہ اسی عمل کو تیرے دربار میں وسیلہ بنا کے پیش کرتے ہیں. اے اللہ اس توحید کو، اس توحید کی دعوت کو ماننے پر، اس کی دعوت کو پھیلانے پر اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جو بغیر عذاب کے تیری جنتوں میں داخل ہوں گے. اللہ تو اس پر قادر ہے، اللہ تو ہمارا خالق و مالک ہے. جب تک زندہ رکھنا، جب تک ہمارا زندہ رہنا ہماری آخرت کے لیے بہتر ہو، اس وقت ہمیں موت دے دینا جب ہمارا مر جانا ہماری آخرت کے لیے بہتر ہو. اللہ ہمیں اس حال میں بلانا تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو. اللہ تو ہمیں اس حال میں اٹھانا ہم اپنی زندگی کے بہترین ایام، اپنی زندگی کے بہترین عمل اپنی زندگی کے آخری ایام میں کر رہے ہوں. اللہ ہمیں اس حال میں اٹھانا تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو. اللہ ہمیں اس حال میں اٹھانا ہم لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے ہو، لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے ہو، شرک اور اہل شرک سے بات کر رہے ہو. اللہ ہم شرک کی بےکونی کر رہے ہو اور اہل شرک اسی قید و غضب کے اندر، اسی قید و غضب کے اندر اللہ ہمیں قتل کر دے، ہم تیرے راستے میں شہید ہو کر تیرے دربار میں پیش ہو. یہ جان جو تو نے دی ہے اللہ یہ تیری توحید کے نام پہ ہم قربان کر دیں. اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما، اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما اور ہمیں جنت میں ہمیں ہمارے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما. اللہ جنت کی سب سے عظیم نعمت تیرے چہرے کا دیدار، اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جو جنت میں جنت کی سب سے عظیم نعمت سے لطف اندوز ہوں گے، تیرے چہرے کا دیدار کریں گے. جیسے تیرے حبیب نے بتایا کہ تم اپنے رب کے چہرے کا ایسے دیدار کرو گے جیسے چودھویں کے چاند کو دیکھتے ہوئے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، اللہ تجھے تیرے چہرے کا واسطہ ہے، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.